الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اکرم صاحب شکر ہیں آپ سے ماشاء اللہ. اب آپ کا چاند روشن ہو گیا نا. اللہ رب العزت نے جیسے یہ پارا پڑا گیا اس میں ایک آیت عجیب و غریب ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم, کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں, الذین اسرفوا علی انفسهم, کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب انسان اگر کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, فسق گناہ اور نافرمانی کرتا ہے, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے. اور اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں, سامنے بیٹھو نا, اور اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری عبادت کی مثال تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایسی ہے کہ جیسے ایک ہاتھی نے اعلان کیا کہ آج کل برسات کا موسم ہے, مجھے تھوڑا سا نزلہ بھی ہو گیا, اس نزلے کی وجہ سے میرے جسم میں درد ہو گیا. اب یہ ہاتھی نے اعلان کیا, ایک مچھر بیچارے کو اس کی فریاد پر رحم آ گیا, اس نے آستین چڑھائی اور ہاتھی کے پیر دبانا شروع کیے, اور چاروں پیر اس نے کمر سر 6-7 گھنٹے پسینے پسینے ہو گیا, خوب خدمت کی. اس کے بعد وہ اپنی برادری میں گیا اور اس نے جا کر کہا, پتہ ہے آج میں کیا کام کر کے آیا ہوں؟ برادری والے بھائی کیا کر کے آئے؟ نے کہا آج میں نے 6 گھنٹہ ہاتھی کی خدمت کی ہے, اس کے پیر دبایا, اس کی خدمت کی ہے. نے کہا تو اور 6 مسور اور 6 منصور کی دار, 6 منہ اور منصور, مسور کی دال نہیں ہے یہ, بلکہ حقیقت میں منصور کی دار ہے. مسور مشہور کیسے ہو گیا کہ 6 منہ اور مسور کی دال, یہ مشہور ہو گیا. اصل محاورہ ایسے ہے کہ 6 منہ اور منصور کی دار. حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ جن کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا, کہتے ہیں تم اپنا منہ دیکھو, اور وہ ان منصور جن کو اللہ کی محبت میں پھانسی میں چڑھایا گیا, جن کے منہ سے ان الحق نکلا تھا. لہذا اس قسم کے اکابرین ایسے ہیں کہ جن کی تاخیر اور جن پر تبصرے کرنا درست نہیں ہے, لیکن ان کی اتباع بھی درست نہیں ہے, ان کی تقلید بھی نہیں کی جائے گی. کہ بعض بزرگ کے احال ہوتے ہیں نا, اگر وہ حال میں کوئی ایسی بات کہیں جیسے وہ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں کے اپنی طرف لوٹنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے, اس پر سمجھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر سفر پر جا رہا تھا, تو راستے میں آرام کے لیے لیٹا, جب سو کر اٹھا, آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب, سارا سامان کھانا پینا لدا اور ریگستان کا سفر. اب تو وہ بس اس کو چکر آئے اور بھاگا ادھر ادھر تلاش, اور وہ کافی دیر کی تلاش کے بعد جب اونٹ کو نہ پایا تو وحشت اور گھبراہٹ اور پریشانی میں مس لیٹ گیا کہ آج میں گیا, اور رونے لگا, روتے روتے آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی کچھ دیر بعد تو دیکھا اس کا اونٹ سامنے کھڑا. اب جو اونٹ سامنے کھڑا اس نے دیکھا کہاں, تو موت اس کو یقینی نظر آ رہی تھی, تو اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، نقل کفر کفر نہ باشد، حقیقت میں وہ کیا کہنا چاہتا تھا کہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ، لیکن اس خوشی کے مارے اس کی عقل ایسی ہوئی کہ الٹا منہ سے نکل گیا، اور اس پر پکڑ نہیں کی کیونکہ اس کا مقصد نہیں تھا، اس خوشی سے جو اس کا دماغ وہ ہوا تو یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے لیکن اس کی اتباع جائز نہیں ہے، یہ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کفر ہے یہ، وہ ہے مقبول، عجیب بات ہے۔ جیسے ایک واقعہ حدیث شریف میں اور بھی آتا ہے کہ ایک آدمی مرنے کا وقت تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھ میں نے بہت گناہ کیا، تم لوگ ایک کام یہ کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگانا اور اس کی راک ہواؤں میں سمندر میں بکھیر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پا نہ سکے، کیونکہ میرے گناہ ایسے کہ میں سخت عذاب دیا جاؤں گا۔ بیٹوں نے یہی کام کیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہوا، انشاکم فی الارض، جو زمین پر پھیلا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھیلی ہوئی، جو پورے عالم میں اس کے اجزاء پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ تمام غذاؤں کو ماں باپ تک جمع کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نطفے سے ذریعے بچہ ٹھہرا کر بچہ پیدا فرما دیتے ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا مشکل کام تھا، یہ حکم دیا سب جمع ہو کے آ گیا، اب وہ کہاں پر ہے؟ فرمایا کہ نالائق کی کیا حرکت ہے تیری، کہ اللہ میاں اور کوئی بات نہیں، میری صرف یہ نیت تھی کہ میرے عذاب کی وجہ سے میں اس پر شرمندگی کا یہ عالم، کہ اگر میں حاضر ہوا تو میرا یہ عالم تھا کہ تمہیں عذاب دیا جاؤں گا، اس حیا اور شرمندگی کی وجہ سے کہ میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، تو اس کی اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن اس کی اتباع جائز نہیں ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں جو دیکھیں نا، بچے ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کو، بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں، باپ کو مارتے بھی، گالی بھی دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بس ایسے الفاظ سیکھ لیے، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے گدھا ہے اب ہر ایک کو بولنے گدھا، ابا بھی گدھا، اما بھی گدھا، دادا بھی گدھا، نانا بھی، ان کو بےچاروں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گدھا ہوتا ہے کیا، تو سن لیا ایک لفظ، اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ دیکھو تم جو الفاظ بولو گے نا تمہارے بچے وہی بولیں گے، اگر تم نے ماں بہن کی تو پھر بچے سے امید نہ رکھنا کہ وہ باپ بھائی کرے گا، وہ بھی ماں بہن کرے گا، ضرور بولے گا۔ وہ ہمارے ایک دوست، میرا اسکول کلاس فیلو تھا اسکول میں، تو اس نے مجھے سنایا کہ میرے نانا غصے کے بہت تیز، اور زبان سے کلمات فل اسپیڈ سے نکلنا، کلمات متبرکات فل اسپیڈ سے نان اسٹاپ۔ تو نانا کا پوتا ایک دن کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ بات کر رہے تھے، وہ پوتا 3-3.5 برس کی عمر، وہ بات کر رہے تھے، اب بچوں کو ادب سکھایا جائے، خاموش، کھانا کھاؤ، باتیں مت کرو، اب وہ بات کر رہے تھے تو اس نے ایک پہلے دادا والی ایک کلمہ نقل کیا، متبرک، کلمے کو نقل کیا، اور کہا کہ کھانے کے درمیان باتیں نہیں کرتے، سر جھکا کے کھانے شروع، اب وہ چپ کے رہ گئے، اب کیا بولے۔ تو در حقیقت وہ ہمارا ہی فیل، ہمارا ہی قول ہوتا ہے جس کو بچے اخذ کرتے ہیں، بچے لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر وہ ہم ہی پر لوٹاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا خود سکھاتے ہیں کہ کہہ دو بیٹا ابو گھر پہ نہیں ہے، بچہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں، اب وہ بچہ جھوٹ، اس طرح کے کئی جھوٹ ہیں جو ہم سکھاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اب وہی بچہ بڑا ہوا، جھوٹ بولنے کا ماہر ہوا، اس نے ایک دن باپ سے بھی جھوٹ بول دیا، پکڑا گیا، اب باپ مار رہا ہے، نالائق تجھے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا، کہ ابا آپ ہی نے تو سکھایا۔ تو یہ ہمارا فیل ہے، ہماری قول ہے، یہ ہمارا عمل ہے، کردار ہے ہمارا، جو بچے ہم ہی سے اخذ کرتے ہیں، در حقیقت بچے وہی کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ دادی کے دادی نانیوں کو، ماؤں کو، ماں باپ کو دیکھتے ہیں تسبیح پڑھتے، جائے نماز پڑھتے، وہ بچے اور بچیاں کیسے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں، جانماز لے کر بیٹھ گئے، تسبیح لے کر بیٹھ گئے، کیا پڑھو، کیا ایک معصومانہ ادا، کتنی پیاری لگتی ہے وہ، اور کتنا اس میں حسن ہے، کیسی کشش، وہ معصومانہ ادا کہ وہ ٹوپی پہنے، ٹوپی پہننے کا ڈھنگ نہیں، جانماز الٹا بچھا رہے ہیں، تسبیح ایسے گڑ 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 کر رہے ہیں، وہ دوپٹے باندھنے کی بچیاں کوشش کر رہی، کتنا پیارا آتا ہے اس پر، اس ادا پر. تو میرے پیارے دوستو، ہماری فعل، ہماری کردار، ہماری گفتگو، بچے اس کو اخذ کرتے ہیں. بس یہ اور بات ہے کہ ان کو نکالنے کا سلیقہ نہیں ہے، ابھی وہ ڈھنگ نہیں سیکھا، لہذا وہ ہر جگہ اس کو بس فٹ کرتے چلے جاتے ہیں. لہذا اس لیے فرمایا کہ اس قسم کے حضرات کی اور احادیث شریف کے اندر بعض ایسے واقعات ہیں تو ان کی نقل کرنا درست نہیں ہے. آپ بچے کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، وہ گھسا مارتا ہے کہتے بھی نہیں ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں. اگر یہی بڑا بیٹا 10-12 سال والا گھسا کیا مار دے، ہتھ پڑ بھی مار دے، اس کو ایک ماریں گے وہاں تک گرائیں گے. تو پتہ چلا، سبحان اللہ، کیا بات یاد آ گئی. حضرت میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا. اے میاں، مراقبے میں چلا گیا، سنا مت ورنہ نسوار لگوا دوں گا. تو وہ چرواہا جو تھا وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا. اب وہ باتیں کرتا تھا کہ اللہ آپ مجھے مل جائے تو میں آپ کے پیر دباؤں، آپ کے سر پہ تیل کی مالش کروں، آپ کو میں اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں شیریں اور میٹھا، اور میں آپ کو روغنی روٹی کھلاؤں گھی والی، گھی میں چپڑ کے، اور جہاں آپ بیٹھتے میں وہاں جھاڑو دوں، اور آپ کے گدڑی میں سے میں جوئے نکالوں. وہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا. ایک دن حضرت میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو گیا. اب جو باتیں سنی اس نے کہا نالائق، یہ کیا کفریہ باتیں کرتا ہے تو، اللہ تعالیٰ خورد و نوش کھانے پینے کے محتاج ہیں، ہاتھ پاؤں ہے جو تو دبائے گا، جو ان کو دودھ پلائے گا اور روغنی روٹی کھلائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، پتہ روتا ہوا جنگل کو بھاگا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اولیاء کی تربیت اولیاء کے ذریعے سے ہوتی ہے، شاگرد کی تربیت استاد کے، مرید کی تربیت شیخ کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی تربیت براہ راست ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، اس کو معرومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں پیش کیا، موسیٰ آداب دانا دیگرن، اے موسیٰ جو عقل مند لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، ان کے ادب کچھ اور ہیں، اور سوختہ جانے روانہ دیگرن، اور جن کی جانیں ہماری محبت میں جل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عقل اور ہوش باقی نہیں ہے، ان کے آداب کچھ اور ہیں. چلو اے موسیٰ جاؤ، وہ تو دیوانہ تھا، ہماری محبت کا اثر یہ تھا کہ اس کی عقل میں سوچنے کی صلاحیت نہیں رہی ہماری محبت کی وجہ سے، اس کو ایسے مت کرو، اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، جاؤ اس کو جاؤ مناؤ. موسیٰ علیہ السلام جنگل تشریف لے گئے، تلاش کر کے اس کو لائے، کہا کہ بھائی تیری وجہ سے تو مجھ کو ڈانٹ پڑی ہے، چل تو آ جا. میرے مرشد فرماتے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا اور بڑے درجے کا ولی اللہ بنا. تو دیکھیے، آداب آداب دانا اور آداب سوختہ رواں، یعنی جن کی جان اللہ کی محبت میں جل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ عقل وہ فہم نہیں ہے، دونوں کے آداب الگ ہیں. بچے کا ادب کچھ اور ہے، بڑے کا ادب کچھ اور ہے. بچے کو باپ، بڑے چھوٹے بچے کو باپ اپنے سینے پر بٹھاتا ہے، اور بڑا بیٹے کو سائڈ پر بٹھاتا ہے، فرق ہے. ایک بیٹا کماتا نہیں ہے، ایک بیٹا کماتا ہے، دونوں میں فرق ہے. جو کما کے لاتا ہے باپ، اس سے پیسہ لے کر جو کماتا نہیں ہے اس کو کھلاتا ہے، کتنا فرق ہے. ہر ایک کے آداب کچھ اور ہیں. اب یہاں میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا، عجیب دیکھیے، فرمایا کہ حضرت میں اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو میں اس چرواہے سے کہتا تو اللہ تعالیٰ کو روٹی کھلانا چاہتا ہے اور دودھ پلانا چاہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کھلا دے اور ان کو پلا دے، گویا تو نے اللہ کو کھلا دیا. اگر تو موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیر دبانا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیر دبا دے، ان کی خدمت کر، گویا تو نے اللہ تعالیٰ کی خدمت کر دی. کیونکہ اللہ والوں کی خدمت کرنا، معرومی فرماتے ہیں خدمت او خدمت حق کردن، کہ ان اللہ والوں کی خدمت کرنا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے. فرمایا میں اس کو سکھاتا اور یہ سمجھاتا. تو بات کیا تھی کہ میرے پیارے دوستوں، ہر ایک کا ادب کچھ اور. لہذا اس لیے ایسے لوگ جن سے ایسی باتیں صادر ہوں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی عقلیں ایسی ہیں، اس لیے یہ چیز ذوق ہے، سمجھنے کی چیز ہے، ان کی اتباع تو نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. لہذا اگر حالات ایسے ہوں گے کہ وہ شریعت کے سنت اور پابند ہے تو ان پر زبان بھی نہیں اٹھائی جائے گی. سمجھا یہ جائے گا کہ اس وقت اس کی عقل سے کچھ ہوا، یہ شخص اس عقل سے بالا ہے. لہذا ایسے افعال قابل اتباع نہیں ہے. اتباع ہمیشہ شریعت و سنت پر چلنے والے ان اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کی جائے گی جو عقل اور فہم اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اللہ کی محبت کے راستے میں چل رہے ہیں. تو بات کیا ہوئی تھی کہ مچھر کو کہا کہ چھ منہ اور مسور کی دار، منصور کی دار. اس نے کہا لو آؤ چلو، ابھی ہاتھی کے پاس چلتے ہیں. اب ہاتھی کے پاس آئے، ہاتھی سے کہا کہ بھائی صاحب ایک مچھر آیا تھا اور اس نے آپ کی 6 گھنٹے خدمت کی ہے، چاروں پیر دبائے، کمر دبائی، سر دبایا، پسینے پسینے ہو کر پہنچا. ہاتھی نے کہا یہ کب آیا کب گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے مرشد میرے شیخ یہ بات فرما کر سمجھاتے ہیں، ہماری عبادت کا بھی یہی حال ہے کہ جیسے مچھر چھوٹی مخلوق ہے، ہاتھی بڑی مخلوق ہے، جب ایک چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کا حق ادا نہیں کر سکتی تو مخلوق خالق کا کیسے حق ادا کر سکتی. اس لیے ہماری عبادت کیا ہے جو نسبت مچھر کو ہاتھی سے ہے، ہماری تو وہ بھی نسبت نہیں ہے اللہ کے ساتھ. ایک بات، اور دوسری بات یہ تو تھی عبادت کے متعلق، اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات تھی گناہ، کہ ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا. اس پر بھی میرے مرشد نے سمجھایا، فرمایا ایک مچھر نے ایک ہاتھی کو کھال میں سونڈ داخل کر دی اپنی فیض اٹھانے کے لیے. اب ہاتھی کی اتنی کئی انچ موٹی کھال، اب اس کے بعد وہ مچھر واپس چلا گیا، تبلیغی جماعت میں چلا لگانے گیا، کسی اللہ والے کا بیان سن لیا، وہاں اس نے سنا کہ بھائی مخلوق کو اذیت نہیں دینی چاہیے، کسی کا حق ہے تو جا کر اس سے معافی مانگو. اب مچھر نے بیان سنا ہو گیا، ہاتھی بھائی معاف کر دے، ہاتھ جوڑ کر رو رہا ہے زارو قطار، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے بہت ستایا. اور تجھے ہاتھی نے پوچھا بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تجھے ڈسا تھا اور تجھے کاٹا تھا. ہاتھی ہنسنے لگا، تیری جتنی سونڈ ہے اس سے زیادہ تو موٹی میری کھال ہے، ارے تو نے کیا ڈسا ہے کیا کیا مجھے تو پتا ہی نہیں چلا بھائی، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. یہ بات فرما کر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مچھر اور ہاتھی ایک مخلوق کے صغیر، ایک مخلوق کے کبیر، چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق، جب چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو مخلوق جو کہ محدود ہے، غیر محدود خالق اور مولا کو کی عظمت کو ہم کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیسی پیاری مثال سے سمجھا دیا. لہذا ہماری عبادت، ہمارے گناہ، نہ عبادت سے فائدہ اللہ تعالیٰ کو، نہ گناہ سے کوئی نقصان. اس لیے بزرگوں نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کر ایک ایک آدمی کافر ہو جائے سب اور کفر بکے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور سب کچھ، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اور فرمایا ساری دنیا مسلمان ہو جائے اور ولایت صدیقی کے انتہائی مقام پر پہنچا ہے. سب سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کریں, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, وہ بے نیاز ہے. اس لیے جب ہم گناہ کرتے ہیں میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہوتا, در حقیقت یہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. اس لیے مارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دست ما چوپائے ہمارا می خورت, اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہا ہوں, اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کھا رہا ہوں. دست ما چوپائے ہمارا می خورت, میں خود کھا رہا ہوں, ہاتھ کلہاڑی چلا رہا ہوں پاؤں پر. بے امانے تو کسے جا کہ برت, یا اللہ آقا اگر آپ کی امان نہ ہو, آپ کا فضل اور آپ کی فضل اور مہربانی نہ ہو, تو کوئی جان کیسے گناہوں سے نجات حاصل کرے, ہم کیسے شیطان اور نفس کے چکر سے بچیں گے. اگر آپ کا فضل خاص رحمت خاصہ نہ ہو, کیسے ہم بچیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں, اے خدا با عطا و با وفا, رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا, کہ اللہ اب با عطا بھی ہیں اور با وفا بھی ہیں. ایسے با عطا کہ باوجود ہماری نالائقی کے رزق اور عنایت و مہربانی عطا فرمانے والے ہیں, اور آپ با وفا ہیں. ہم آپ سے بے وفائی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, لیکن آپ کا کتنا کرم ہے, آپ ہمارا رزق ہماری ضرورتوں کو بند نہیں فرماتے ہیں. بس اب ہم آپ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ رحم کن, ہم تو اپنی جان پر رحم نہیں کرتے, آپ ہم پر رحم فرما دیجئے, اپنی رحمت خاصہ دے دیجئے. بر عمر رفتہ بر جفا, ہماری وہ عمر جو گزرتی جا رہی ہے گناہوں کے اندر, آپ رحمت نازل فرما دیجئے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. دادا اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے, یا عبادی میرے بندوں کو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کفر سے, شرک سے, چھوٹے بڑے گناہوں سے. یہاں میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو, کہ جن بندوں نے ظلم کیا کفر شرک وغیرہ, ان کو بھی اپنا فرما رہے ہیں کہ میرے بندے, عبادی میرے بندے ہیں. باوجود یہ کہ کفر کتنی نالاخیاں, انبیاء علیہ السلام کو ستا رہے ہیں, انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا, اللہ والوں کو ستایا ان کو قتل کیا, علماء کو ستایا ان کو قتل کیا, اور علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں, چاہے موجودہ زمانے کے ہوں چاہے پہلے والے ہوں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کی کتنی عنایت و مہربانی ہے, پھر بھی کیا فرما رہے ہیں, عبادی میرے بندے, کیونکہ پیدا فرمایا نا. اس لیے واقعہ لکھا معرومی کا, آہ میرے مرشد نے سنایا, حکیم الامت نے اس کو اپنے ملفوظات میں بھی, کہ نوح علیہ السلام, جب نوح علیہ السلام کا طوفان کے بعد ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے برتن بنانے کو فرمایا, تو نوح علیہ السلام نے بڑی محنت سے برتن بنائے. جب برتن بنا لیے, پیش کیے, تو حکم ہوا ان کو توڑ دو. اب چونکہ حکم الہی تھا توڑ دیا, لیکن تکلیف بہت ہو رہی تھی کہ اتنی محنت سے اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑنا تکلیف ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف ہو رہی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے نوح, جن بندوں کو ہم نے عذاب دیا, کتنی محبت سے ہم نے ان کو بنایا تھا, پیدا فرمایا تھا, تمہارے کہنے پر ان کو عذاب دے دیا, آج تم نے اپنے ہاتھوں سے برتن بنائے تو تم کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا کتنا مشکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت و مہربانی ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے. اس لیے تو کتنی انبیاء علیہ السلام 100,000 سے زیادہ بھیجے, اس کے بعد علماء کی لائن, سمجھانے والے, ڈرانے والے, بشارت دینے والے, ڈرایا بھی, بشارت سے بھی سمجھایا, خوشخبریاں بھی دی, ڈرایا بھی ہر طریقے سے, تاکہ ہمارے بندے ہمارے پاس آ جائیں, جہنم نہیں بھیجا چاہتے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ظالم خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں, اور فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ تم کودنا چاہتے ہو جہنم میں, میں تم کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں. ادھر اللہ والے, یہ علماء, یہ میرے دوستوں, وہ جانے والوں کو پکڑ پکڑ کے بچانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ظالم خود ہی کودتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو لگے. اس لیے آپ دیکھیں بندہ جب صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے. ابھی نیکی کی نہیں, ارادہ ہے نیکی پر نیکی لکھ لی. اور عالم یہ کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ گناہ نہیں لکھا جاتا, یہ فرشتہ مامور ہے, یہ امیر ہے. نیکی کا فرشتہ دائیں طرف والا یہ امیر ہے, یہ مامور ہے بائیں طرف والا. جو برائیاں لکھتا ہے یہ امیر سے پوچھتا ہے امیر صاحب لکھوں, کہتا ہے نہیں رک جا شاید توبہ کر لے. تین دن تک انتظار کرواتا ہے وہ بندہ غفلت کی وجہ سے معافی نہیں مانگتا توبہ نہیں کرتا, تب وہ مجبوراً وہ گناہ لکھا جاتا ہے. یعنی دیکھیے کتنی عنایت و مہربانی ہے اس کے اندر. اور نیکی کا یہ عالم ہے, ابھی نیکی کی نہیں صرف ارادہ کیا فوراً پس لکھ دیا. کیا عالم ہے ان کی عنایت و مہربانیوں کا, رحمتوں کا عالم دیکھیے. تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہم لوگ کمزرف ہیں, ہمارے لینے میں کمی ہے, ہم لیتے نہیں ہیں اللہ سے, ہم مانتے نہیں ہیں اللہ سے. میرے مرشد فرماتے ہیں ظالم اگر تم سے گناہ نہیں چھوڑتے کم سے کم تم توبہ تو مت چھوڑو. مان لو یہ تم یہی کہتے ہو نا, اور ویسے تو یہ دلیل فاسد ہے باطل ہے کہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں, یہ باطل دلیل ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں نزول فرما کر کہ اچھا چلو مان لیا تم مجبور ہو, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی, لیکن کم سے کم توبہ تو مت چھوڑو. اسی پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے گا. لذا عنوان دیکھیے کتنا پیارا, عبادی میرے بندے الذین اسرفوا علی انفسہم, ہمارا کچھ نہیں بگڑا, جو اس نے جو حرکت کی ہے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے. لذا گناہ کر کے علماء کا, اللہ والوں کا, نیک لوگوں کا, کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا. جو آدمی غلاظت اور گندگی کے کام کرتا ہے در حقیقت وہ اپنی عزت کو خود داؤ پہ لگاتا ہے. کسی عورت کو دیکھ رہا ہے کیا عزت ہے, کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے کیا کسی کا بگڑا, جس نے کیا اسی کا بگڑا, کسی اور کا کیا گیا. اس لیے میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کیا پیارا عنوان ہے, الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب آگے مزید اب رحمت کے دریا دیکھیے, اور غیر محدود دریا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. سبحان اللہ. اور آگے ایک جگہ کیا فرمایا, انہ لا یسو من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید جو ہوتے ہیں, مایوس جو ہوتے ہیں, صرف کافر ہوتے ہیں. مایوسی کو کفر قرار دے دیا. میرے مرشد یہاں پر فرماتے کہ دیکھو اور مایوس ہونے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. لہٰذا میرے مرشد فرماتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ بھی اس کے اندر بھی رحمت ہے. مایوسی کو کفر قرار دینا اور جہنم میں بھیجنا یہ بھی رحمت ہے کہ جہنم کا ڈنڈا دکھایا جا رہا ہے. اچھا تو باپ سے مانگتا نہیں ہے, چل یہ ڈنڈا کھا. ارے ڈنڈا دکھایا جا رہا ہے, ارے زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. یعنی اس پر بھی زبردستی کی جا رہی ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے کہ جہنم کا ڈنڈا دکھایا جا رہا ہے. خبردار نالائق جو مایوس ہوا, مانگ معافی. کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس پر یہ بھی کتنی شفقت اور رحمت ہے ان کی کہ جہنم کا ڈنڈا دکھایا جا رہا ہے. جیسے بچہ بھاگتا ہے نا, میرے مرشد نے عجیب بات سمجھایا. فرمایا کہ بچہ بھاگتا ہے, باپ اس کو پکڑتا ہے, بچہ تیز بھاگتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی تو یا تو ایک یہ بات ہوتی ہے, سمجھتا ہے باپ پکڑ نہیں سکتا, باپ بھی ڈھیل دیتا ہے, اچھا جا. تب پھر کیا کرتا ہے باپ, کسی گنڈے کو کہتا ہے ذرا دکھا اس کو چاقو, خبردار مارنا مت, ذرا ڈرا. بہت ڈراتا ہے, وہ ڈراتا ہے, بس بچہ دوڑتا ہوا باپ کی گود میں آ جاتا ہے. ابا ابا وہ ڈاکو گنڈا آیا, کیا ہوا بیٹا؟ کہا اس نے مجھے چاقو دکھایا. کہا گھبرا مت, میں ہوں نا دیکھ لوں گا. نہیں ابا ہوا ہے. کہا تو فکر کیوں کرتا ہے, میں دیکھ لوں گا. اور اس کو ڈاکو کو انعام دیتا ہے, یہ لے. کہتے دیکھ تجھے منع کر رہا تھا نہ جا, کیوں جاتا ہے وہاں پہ؟ تو بتائیے بظاہر تو بچے کو تو تکلیف ہے, لیکن باپ کی شفقت ہے کہ نہیں ہے؟ دادا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بعض مرتبہ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں, اپنا بنانا چاہتے ہیں نا, مصیبت ڈال دیتے ہیں. وہ کیا ٹوپی پہنی, ہاتھ میں تسبیح لی, اب مسجد میں آ کر سجدے میں گر کر اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. یا اللہ مصیبت ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، تو اللہ تعالیٰ کہنے آیا تو صحیح میرے پاس، ایسے شرافت سے نہیں آتا تھا، مصیبت بھی اب آ گیا، اب ان کو یہ آنا بھی اچھا لگتا ہے. اس لیے ایک واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شخص 6 مہینے تک اللہ سے روتا رہا کہ فلاں مصیبت دور کر دے. فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا روتے آپ اس پر رحم فرما دیں، اس میں آپ کی کیا حکمت اور راز ہے، آپ سمجھتے ہیں، اس کا کام کر دیجئے. فرمایا کہ جاؤ دنیا میں جاؤ، دیکھو لوگوں نے پرندے جو ہے پالے ہوئے، ان کو پنجروں میں بند کیا ہوا ہے، یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ لوگوں پوچھا، آئے فرشتے پوچھا، کسی نے کہا میں بولی اچھی لگتی ہے، کسی نے کہا یہ اچھا لگتا ہے اور وہ اچھا لگتا ہے، واپس گئے اللہ میاں پرندے اس لیے پالے ہوئے اپنے کہ ان کو ان کی بولی اچھی لگتی ہے. فرمایا کہ ہمیں بھی اس کے رونے کی بولی اچھی لگتی ہے، ظالم کا کام کر دیں گے رونا چھوڑ دے گا. اب آپ بتائیے یہ بھی شفقت ہے کہ نہیں؟ کیا انداز ہے اللہ اکبر، انداز رحمت دیکھیے. اسی لیے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ مال نہیں دیتے، وجہ یہی کہ مال ملے گا ظالم بدمعاشی کرے گا. اس لیے دیتے ہی نہیں ہے، پتا ہے مال آ جائے گا ضرورت کا دیتے سر تھوڑا تھوڑا، تاکہ اس کا کام بھی چلتا رہے اور مستی بھی نہ سوجے. شفقت نہیں ہے. اور بعضوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ بالکل اس لیے نہیں بند کرتے، بالکل اس لیے نہیں بند کرتے کہ ایسا نہ کفر اختیار کر لے. سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سوچ سکتے ہیں میرے دوستوں، ان کی شفقت و مہربانیوں کو، کہ ایک طرف وہ جانتے ہیں کہ اگر ظالم کو مال دیتے ہیں تو مستیاں بدماشیاں اور فرعون کی طرح مستیاں شروع کر دے گا، اور اگر مال بالکل بند کر دیں تو کفر کی طرف چلے جائے گا. لہذا درمیان میں رکھتے ہیں، کشادگی بھی نہیں دیتے لیکن کھانا بھی نہیں روکتے، بس ہینڈ ٹو، جس کو کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوتا ہے، بس جو آیا وہ چلا گیا. جیسے ایک آدمی نے گھوڑا چوری کیا، بازار جا رہا تھا، دوست نے پوچھا کہاں جا رہا ہوں، کہ یار گھوڑا بیچنے جا رہا ہوں. اب ایک گھوڑے منڈی میں پہنچا، ایک صاحب آیا، اس نے کہا بھائی گھوڑا تو چیک کراؤ. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا کیسا ہے یہ، کیا قیمت؟ یہ قیمت ہے بھائی. کیسا کہا چیک تو کرا. ہاں لیجیے سواری. اس نے کہا یہ لو میری چپل تو سنبھالو، میں ادھر ٹرائی لوں، ذرا سپر بھائی کے ایک راؤنڈ لگا کر آؤں، گیئر ویئر چیک کر لوں، آئل وائل سب. اب اس کے بعد اس نے گھوڑے پر بیٹھا، چپل پکڑائی اور ایڈ لگائی اور جی جا وہ جا. کافی دیر انتظار کیا، واپس نہیں آیا، تو چپل بغل میں دباتا ہوا واپس آیا. دوست ملا بھائی گھوڑا بھیج دیا. کہاں ہو گیا؟ سودا ہو گیا. ہاں ہو گیا. کیا فائدہ ہوا؟ کہا جتنے میں لیا تھا اتنے میں دے دیا، نفے میں جوتے ملے. تو بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتے ہیں، پتا ہے مال دے دیا مستی سوجے گی. اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کی جو جوانی کا زمانہ تھا اتنا مجاہدات میں تھا کہ بس، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اتنے مجاہدات تھے کہ بس، قرضوں میں ڈوبے ہوئے اور اتنے مجاہدات میں گزرے کہ بس، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی فتوحات کی بارش کی کہ حضرت لٹاتے تھے بس سوئے گویا، دین کے کام اور علماء کی خدمات، بیواؤں کی خدمات، بس لٹاتے تھے گویا حضرت نیک کاموں میں. اور ہنس کر فرماتے تھے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اور اب چنے ہیں تو دانت نہیں ہیں. کیا مالک کی حکمت ہے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اب چنے ہیں تو دانت نہیں ہیں. لہذا بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں معاملہ. اس لیے اکثر اولیاء اللہ، دینی خدام، علماء، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں ان کو کس کے رکھتے ہیں. اور ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں، چلو آج ایک راز بھی سن لو. علماء اکثر غریب ہوتے ہیں، اکثر، الا ماشاءاللہ کوئی عمرا میں سے ملیں گے. یہ بھی امت پر بڑی شفقت اور رحمت ہے، یہ بھی امت کی خاطر سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اپنے علماء کو، اولیاء اللہ کو مال بہت وافر مقدار میں تعفق، کیا مشکل ہے. لیکن حالات، تجربات، مشاہدات بتاتے ہیں خصوصاً جوانی کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ان کے حالات رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے، بس مدرسے کے لیے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے. کیوں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے فرمایا کہ اگر تصور کرو مولوی کے پاس مال آ جائے, خاطر میں لائے گا کسی کو؟ پوچھے گا سیٹھوں کو؟ سیٹھ دین سیکھنے سے محروم ہو جائیں گے, دین سیکھنے سے محروم ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ضرورت کی چیز تو موجود ہے. اب ذرا جو سیٹھوں کی سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ زکات لینی ہے, چلو بھائی مدرسے کے لیے, چلو تھوڑی سی اس کو نرمی کی کچھ تو ذرا جھکتے ہیں, ذرا توازو نرمی دکھا دیتے ہیں, اگر مال آئے تو منہ بھی نہ لگائے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ, اور یہ کرم بھی امت پر ہے, ورنہ تو اگر مال ہو پوچھے بھی نہیں. جو آج تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, ذرا جا رہے ہیں بھائی کیونکہ معاملہ ایسا ہے زکات لینی ہے, صدقات این چمارات, تو چمڑات چونکہ لینی ہے تو اس کی خاطر کی وجہ سے تھوڑی سی ذرا باتیں برداشت سنتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, ورنہ مال ہو تو خاطر میں لائیں گے. اس لیے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شفقت اور رحمت ہے کہ ان کو اکثر جوانی میں غریب رکھتے ہیں, جوانی کے اندر, پھر بعد میں آہستہ آہستہ فتوحات کھلتے چلے جاتے ہیں. لیکن میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, لوگ جو ہے ان اللہ والوں کا فتوحات کا زمانہ, فتوحات مانے یعنی اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں ان پر, پھر مال کی بھی کثرت اور دوسری نعمتیں بھی, کیونکہ پھر پہلے اتنے مجاہدات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں کہ عفویت کا توازن قائم رہتا ہے, بیلنس برابر رہتا ہے. اب وہ مال سے جو ہے نا ان کی چال بدلتی نہیں ہے, وہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تو اتنی مصیبت کے بعد ملا, اس سے ان کی عفویت کا توازن قائم رہتا ہے. لہذا جوانی کے اندر ایسے اکثر حالات گزرے اور گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ جوانی میں اگر مال کی تھوڑی سی کثرت ہو جائے نا انسان کو مستی زیادہ سوچتی ہے, لہذا جوانی میں ٹائٹ رکھتے ہیں تاکہ بدماشی نہ کر سکے. اور ہم تجربہ دیکھتے ہیں جن جوانوں کے پاس مال آ جاتا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, کسی کو منہ لگاتے ہیں, وہ ہر وقت بدماشی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. الا ماشاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو. اور بڑھاپے میں اب مال آیا, اب گناہ کی طاقت ہی نہیں بچی, اب کس بیس پہ گناہ کرے, تو ساری طاقت بھی نہیں, اب تو سلاجید بھی اثر نہیں کرتا, تو کس بیس پر کرے؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میرے دوستوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مایو رحمت کا امیدوار بنایا, ڈنڈا دکھا کے شفقت اور رحمت دیکھی. آگے کیا فرمایا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے کفر تک کا. یعنی تصور کریں کہ کفر کی ایک بندہ 100 سال کفر میں مبتلا رہے, ایک مرتبہ اس کلمہ پڑھ لے زندگی بھر کے کفر پر قلم عفو پھر جائے گا. بلکہ اس کا تو عالم یہ ہے کہ وہ ایسا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہے, کیونکہ گناہوں سے پاک ہے نا وہ. کیا عالم ہے, کیا نعمتیں ہیں. تو میرے پیارے دوستو, جب 100 برس کے کافر پر اللہ تعالیٰ کے اتنا کرم ہو کہ وہ اس کا عالم یہ ہے, تو اگر مسلمان گناہگار بھی ہے لیکن اب سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ مانگ کر لیتا ہے, اس پر کتنی مہربانیاں ہوں گی. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ایسا تھوڑی اللہ تعالیٰ کفر کو معاف نہیں فرما سکتے, شرک کو, ہم نے 50 سال شراب پی ہے, ہم نے اتنے زمانہ داڑھی نہیں رکھی ہے, ہم نے اتنے زمانہ جو ہے کفر کیا ہے, یا یہ فلاں فلاں گناہ کیا ہے, معاف نہیں کر سکتے. یار میرے پاس موبائل نہیں ہے, ایک میسج تھا, ایک عجیب میسج آیا تھا. چلو اچھا وہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. اور وہ میسج چلتا یہ ہے کہ جن لوگوں کی قضائے عمری ہے نماز کی, یہ مجھے جمعے میں یاد کرانا, یہ بات میں جمعے میں پیش کروں گا. تو قضاء عمری کا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جو نماز قضاء رہ گئی تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نمازیں لوٹانی پڑیں گی. اب ایک میسج عجیب چلا ہے, اس میسج میں لکھا ہے کہ مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن وہ میرے پاس ہے موبائل میں, وہ ابھی ہے نہیں, پھر انشاءاللہ. بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاک راتوں میں 2 رکعت پڑھیں, اس میں سورہ کوثر اتنی مرتبہ, فلاں سورت اتنی مرتبہ, فلاں سورت اتنی, ہے نا سب. تو ہاں بس ہے میسج, ہاں فلاں اتنی مرتبہ, فلاں چیز اتنی مرتبہ پڑھیں تو آپ کی زندگی بھر کی قضا نماز ہے, اس کی چھٹی ہو جائے گی. تو یاد رکھیے گا یہ بالکل لغو ہے, یہ مخلوق کو، امت کو، مسلمانوں کو دھوکہ ہے دینا. یہ صحابہ کو یہ نہیں سوجی، صحابہ کے بعد والوں کو نہیں سوجی، یہ اب نئے چکر شروع ہو گئے. اسے یاد رکھنا اس قسم کے کوئی میسج. اس لیے موبائل کا تو ایک اصول یاد رکھیں، موبائل میں یہ جو جتنے دینی میسیجز آتے ہیں نا، بس اس کو تو آنکھ بند کر کے صاف کر دیں. میں سچ بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح جان سکے. اگر وہ ہمارے دل کو لگ گیا پھر کیا ہوگا، ہم پوچھتے ہیں نہیں. اس لیے اصول تو میں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ آنکھ بند کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دے، پڑھے ہی نہیں. یاد رکھے اس کو. باقی مزیدار چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ایک سکھ کی شادی تھی، شادی پہلی رات اس نے بیوی سے کہا میری تین کمزوری ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا حسن میری کمزوری ہے. اس نے کہا واہ واہ. اس نے کہا عورت میری کمزوری ہے. خوشی کے مارے کہا تیسری کہا مردانہ کمزوری. لوگوں کے پاس بہت فرصت ہے. ہاں فقیر کا اصول تو ہے، جو اصلاح یا دعا کے لیے کوئی ہوتا ہے یا اصلاح کے لیے ہوتا ہے میں اس کا تو جواب دے دیتا ہوں، لیکن ان کی پتہ نہیں لوگ اتنی فرصت ہے، پتہ نہیں کیا کیا میسج بھیجتے رہتے ہیں، بس میں آنکھ بند کر کے اس کو ڈیلیٹ کرتا رہتا ہوں. اتنا ٹائم نہیں کہ پڑھے اس کو، ان فضولیات میں اپنا وقت لگائیں. کبھی کبھی کوئی نظر پڑ جاتی ہے تو اس طرح کے کوئی میسج جس پر نظر پڑ جاتی ہے. تو یاد رکھیں، لہذا قضاء عمری جب تک ادا نہیں کرے گا، پڑھے گا نہیں، ادا نہیں ہوگی. یہ اس طرح کے ٹوٹکے اور یہ جو سب یہ چکر بازی ہے، امت کو دھوکے میں ڈالنا ہے. اس لیے مجھے یاد کرائے گا کہ دوسرے موقع پر انشاءاللہ اس کو کوئی ایسا مجمع عام ہو، کیونکہ آج کل موبائل کی ایسی ایک ضرورت تھی، ایک نعمت تھی، لیکن اس کی ایک یہ لعنت بن چکی ہے. اب تو یقین جانے اس کی وجہ سے کتنے گھروں میں طلاق بھی ہوئی ہے. ایک شادی ابھی کراچی کی بات ہے، اب سال بھر ہو گیا اس کو، شادی میں خرچہ کروڑ روپے ہوا، کروڑ روپے شادی میں خرچہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنہ. اور نکاح کو مسجد میں کرنا چاہیے، مسجد میں کرے، اعلان کرے اور مسجد میں نکاح کرے، یہ سنت ہے. اس لیے میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا تھا، جب اس مسجد میں آئے نا تو شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد میں نکاح پڑھانا، کہیں مت جانا. اور دوسری بات پتا ہے کیا فرمائی؟ فرمایا نکاح پڑھانے کے پیسے مت لینا. اس لیے میں تو کہتا ہوں بھائی نکاح پڑھاؤ مفت میں، کیوں فکر میں پڑھتے ہو؟ جب میرے شیخ کا حکم ہے، کیونکہ میرا نکاح کی روٹی پر گزارا نہیں ہے، نکاح کی فیس پر گزارا نہیں ہے، تو مفت کی ملتی ہے، ظالم کیوں نہیں پیتا؟ انگریز نے چائے مفت کی پلائی، آج پیسے دے دے کے پیتے ہیں، 18-20 روپے دے کر پلائی مفت کی. شروع میں لایا تو مفت کی تھی وہ، اب سب پی رہے پیسے دے دے کر، خوشی سے پی رہے. لیکن عجیب بات ہے کہ جس ہوٹل پہ ساری زندگی کی چائے پی، اسی کو آگ لگا دی. کیا عالم ہے، بس دن رات اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں کہ کسی سیاست میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، صرف روزی کمانے کے لیے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، آگ لگا دی اس کو. کیا عالم ہے، عقل الٹی پڑی ہے. یعنی یہی ہے کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں سوراخ کر دیا. ایسا مسلمانوں کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، آگ لگی ہوئی ہے. دادا اسی کی برکت ہے کل بھی ہڑتال ہے، یوم سوگ صبح. ابھی ہمارے برادر نسبتی ہے نا، حافظ بلال صاحب جو تراوی پڑھاتے ہیں، اب آئے اتنی مشکلوں سے راستہ، کیونکہ اس کے اثرات شروع ہوگا، سب دکانیں بند اور بڑی مشکل سے وہ بےچارے پہنچے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آنے میں. ایسا حال ہے. تو نکاح مسجد میں کریں اور خرچہ کم. تو کروڑ، اور آج کل تو لاکھوں لاکھوں روپیہ، کروڑ روپیہ خرچہ ہوا، 3 مہینے میں طلاق ہو گئی. کیوں؟ سسر کے ہاتھ میں ایک دن موبائل آ گیا، اب جو اس نے میسیجز پڑھ لیے تو بس پھر وہ سوچ رہے کیا میسج تھے کہ جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی، کیا میسج ہوں گے. پھر پرانے سارے بوائے فرینڈ، یونیورسٹی فیلو، کالج فیلو، پارٹی فیلو، فلاں فلاں فیلو، سب نے اس کو فیل کروا دیا. یہ عالم تو یہ مصیبت بنی ہوئی ہے. پہلے گھروں میں ٹیلی فون نہیں تھے، گھر جو ہے نا آباد رہتے تھے، کیونکہ فون تو ہے نہیں کہ ہر وقت اپنی ماں کو رپورٹ دے سکے. لہذا سسرال میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن ماں باپ سکھاتے تھے بیٹا تھوڑی اونچ نیچ ہوگی، ذرا گزارا کرو، ذرا برداشت کرو، تحمل کرو. نتیجہ ہوتا تھا کہ تھوڑا کچھ کر کر کے پھر بات بن جاتی تھی نا، ڈولتے ڈولتے صحیح عمارت کھڑی ہو جاتی. اور آج عالم یہ فوراً فون کھڑکا دیا، وہ بھی پہنچ گئے کہ تو یہ گھبرا مت، یتیم نہیں ہے. اور اس کے بعد جو بات چھوٹی سی ہوتی ہے جس کو ذرا سے تحمل سے دبایا جا سکتا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اس کو طلاق دیے بغیر چین نہیں آتا. آج کل تو طلاق کھیل بنا ہوا، کھیل. لڑکی ایسے مزے سے کہتی ہے کہ طلاق دے دو اس کے کوئی، یعنی پرانی عورتیں آج بھی اس تصور سے وہ کانپنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کی تربیت ایسی تھی، سکھایا ایسا جاتا تھا کہ خبردار نام نہ لینا اس کا. لہذا وہ آج پرانی عورتیں آج بھی کانپتی ہیں اس سے، اور یہ نئی نسل اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. چلو کوئی مسئلہ نہیں، دے دو مجھے، نہیں رہنا بس تمہارے ساتھ. کیوں، پیچھے بیک بھی تو ہے نا، سپورٹ بھی ہے، گھبرا مت، میں ہوں نا تیرا بھائی. بھائی کتنے دن چلائے گا؟ وہ تو بھابھی بتائے گی کہ جب نند کو گھر میں بٹھائے گی نا تب وہ بتائے گی، وہ نند نہیں گند ہے اس کے لیے. اس لیے اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے بیٹوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ذرا وہ پرائے گھر سے آئیے، تھوڑا تحمل کرو. اس میں پورا کردار ہوتا ہے، لڑکی کے ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ، شوہر بیوی سب کا کردار ہے. لڑکی کے ماں باپ کا یہ کردار ہے کہ بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹا تھوڑا تحمل کرنا، برداشت کرنا، آہستہ آہستہ بات بنتی ہے، سمجھ میں آ جائے گا. اور تم اپنے آپ کو وہاں جا کے غالب بنانے کی کوشش مت کرنا، ان کا ماحول ہے، سلسلہ سسٹم چل رہا ہے، ذرا ان کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرو. لڑکے کو سمجھایا جائے گا، دیکھو اگر کچھ کہے وہ پرائے گھر سے آئیے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئیے، کتنا زمانہ ان کے ساتھ رہیے، تم ذرا تحمل کرو، اگر کچھ بات ہو برداشت کرو. لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ بیٹی کو سمجھائیں گے، لڑکے کے ماں باپ بھی سمجھائیں گے، تحمل کریں گے، چلو کوئی بات نہیں، ہماری بھی بیٹی ہوتی وہ ایسا کرتی تو ہم کیا کرتے، اس کو ذرا کچھ کرتے سمجھاتے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بس ماں باپ ہر ایک نے اپنی اس کو جاگیر بنایا ہوا ہے. لڑکیوں نے گھر میں قدم رکھتے ہی یہ اپنا مشن بنایا ہوا ہے کہ بیٹے کو لے کے علیحدہ ہونا ہے، اور پوری سپورٹ ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے. اور انہی کو بولے نا، اگر تمہارے گھر میں بہو آئے اور تمہارے بیٹے کو اگر علیحدہ لے کر لے جانے کی کوشش کرے تب تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہاں تو کہتے ہیں دبا کے رکھو اپنی بیوی کو. کتنے عجیب بات ہے، ناانصافی کا دور ہے. ہر بس جو آدمی طاقتور ہے وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے. ذرا کسی سیکٹر انچارج کی بہن کو کچھ کہتے تو دکھائے، وہ بھی ایسا لگاتی ہے کہ بس. یہ واقعات ہیں، اس کو کچھ بول کے تو دکھا، وہ تو ایسا یہ چڑھا کے وہاں بول کیا ہے، ایک گریبان پکڑا، دھن دھن لگایا، ہاں وہ بےچارے کھڑے ہوئے مار کھائے، کیونکہ سالے بھی پہنچ گئے. اب یہ مزہ ہے سالے کا، کیوں بھائی دور ہے نا. اب بول، بڑا بیویوں کو دبانے والے آئے تھے، اب بولو. ایک شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا، آپ نے کیوں مارا مجھے؟ ٹھیک ہے، ہم سمجھتی نہیں، جس سے پیار ہوتا ہے اسی سے معاملہ ہوتا ہے. ایک دو لگائے، آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ سے پیار نہیں کرتا؟ یعنی کتنا عجیب، کمزور کو ہم دباتے ہیں، ہمارا رویہ کتنا عجیب ہے، مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے یہ معاشرہ اس لیے ہے کہ مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ کر. ذرا اونچ نیچ ہے، ٹھیک ہے نا، جب موسم ہے سردی آتی ہے گرم کپڑے ہم پہن لیتے ہیں، سردی کو تو کچھ نہیں کہتے نا، ہم گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. لہٰذا ایک صاحب نے کہا میرے تو اپنی بیوی سے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم لوگ تو ہر کام مل کر کرتے ہیں، لہٰذا میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر روٹی پکاتا ہوں. دوست نے کہا ارے شرم نہیں آتی؟ تو کہا اس میں شرمانے کیا بات ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر برتن دھوتی ہے، تو مل جل کا کام چل رہا. لہٰذا ایک فٹ بال کب ٹیم گئی، واپس آئی تو پوچھا کیا کتنے میچ، کیا دو میچ کھیلے، کیا ریزلٹ رہا، کیا ایک وہ جیت گئے دوسرا ہم ہار گئے، حساب برابر. ایک وہ جیت گئے دوسرا ہم ہار گئے، حساب برابر. دنیا ایسے ہی چلتا ہے، بیویوں سے بھی ایسے ہی معاملہ چلتا ہے کہ ایک ان کو جیتا دو دوسرا خود ہار جاؤ، ایسے معاملہ چلے گا، پھر مزے سے گزر جائے گی. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بخشتا کیوں ہے، اپنی شان رحمت کی وجہ سے، وہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اس لیے بخشنے میں جلدی فرماتا ہے کیونکہ رحمت کی شان ہے اس کے اندر. جو رحیم المزاج ہوتا ہے وہ جلدی کام کر دیتا ہے، کہتے نہیں ذرا رو اور کچھ کرو فوراً کر دیتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا، وہ بخشتا کیوں ہے، شان رحمت کی وجہ سے. بس یہ آیت جب نازل ہوئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے مارے فرمایا ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ، کہ اس دنیا میں اور اس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے مجھے اس آیت سے زیادہ کچھ بھی محبوب نہیں، کیونکہ اس میں مغفرت کا اتنی عام، اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت اتنی عام ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے، کیونکہ اپنی امت کے لیے کتنی پیاری چیز مل گئی نا، اتنا زبردست تحفہ مل گیا. بس میرے دوستو، مانگنے کے دن ہیں، تھوڑی سی گھڑیاں رہ گئی یہ رمضان شریف کی، مانگنے کی، معافی کا پروانہ، مغفرت کا پروانہ، رحمت کے حصول کے لیے ہم کوشش کر لیں، اپنے آنسو، عبادتیں، آہو زاری، آہو فغا، سجدے میں رونا، بس یہی ہمارے پاس سہارا ہے کہ کمزور ہے، کمزور ناتوا جان کو سوائے اس سہارے کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ہم فریاد کریں، آہو زاری کریں، مانگیں اور اپنی بگڑی کو بنا لیں. واخر دعوانا الحمدللہ.